السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ترک فوج کی شام میں کردوں کے خلاف کارروائی کے دوران اب تک 29 جنگجو اور 10 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. شمالی شام کے سرحدی قصبوں راس العین اور تل ابیب میں جمعے کے روز دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں، اور نیٹو ترکی پر زور دے رہا ہے کہ وہ شمال مشرقی شام میں فوجی کارروائی میں صبر کا مظاہرہ کرے. سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ کے قریب ایران کے تیل بردار ٹینکر میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے. کشمیر کو منقسم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے نے پشاور میں اپنا قونصلیٹ احتجاجاً بند کر دیا ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قید 579 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ 3 میجر رینک کے افسران کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو چودھری شوگر ملز کیس میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ اس وقت بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں. وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی سربراہ ملاقات کر رہے ہیں. اور بھارت کی مرکزی حکومت کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے عائد مواصلاتی پابندیوں میں جزوی طور پر نرمی کرنے پر غور کر رہی ہے. ایتھوپیا کے وزیراعظم ابی احمد کو ہمسایہ ملک ایریٹریا کے ساتھ امن بحال کرنے کے اعتراف میں امن کے نوبیل انعام سے نوازنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایوان نمائندگان کے درمیان مواخذے کے مسئلے پر ایک آئینی تعطل پیدا ہو گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ترک فوج کی شام میں کردوں کے خلاف کارروائی کے دوران اب تک 29 جنگجو اور 10 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ترکی کی شام میں کردوں کے خلاف 9 اکتوبر سے شروع ہونے والی فضائی کارروائی کے بعد زمینی کارروائی بھی جاری ہے، جس میں اسے شامی باغیوں کی حمایت بھی حاصل ہے. سیرین آبزرویٹری کے مطابق ترک فورسز اور اس کے اتحادیوں نے 11 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ کردوں کے زیر کنٹرول علاقے تل ابیب میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. ترک میڈیا کے مطابق شام کے مغربی علاقے راس العین میں بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جو کردوں کا دوسرا بڑا ٹھکانہ ہے. شمالی شام کے سرحدی قصبوں راس العین اور تل ابیب میں جمعے کے روز دھماکوں کی اطلاعات بھی ملی ہیں. بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے کہ 64,000 افراد پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں دربدر ہو گئے ہیں. دونوں فریقوں نے گولہ باری کے نتیجے میں شہری اموات اور زخمی ہونے کی اطلاعات دی ہیں. نیٹو ترکی پر زور دے رہا ہے کہ وہ شمال مشرقی شام میں فوجی کارروائی میں صبر کا مظاہرہ کرے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ نے ترکی کے شامی کرد جنگجوؤں کے خدشات کے بارے میں جائز خدشات کا اعتراف کیا، لیکن متنبہ کیا کہ یہ فوجی چڑھائی داعش کے خلاف ہونے والی پیش رفت کو مشکلات میں ڈال دے گی. اسٹالٹنبرگ استنبول میں ترک وزیر خارجہ مولود چاوزوگلو کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. چاوزوگلو نے کہا کہ ترکی توقع رکھتا ہے کہ اس کو درپیش خطرات میں نیٹو اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے گا. ترکی نے شام میں جاری فوجی کارروائی کے دوران 3 روز میں پہلی بار اپنے فوجی کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے. وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ 3 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں. سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ کے قریب ایران کے تیل بردار ٹینکر میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے. ایران کی سرکاری ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی تیل بردار ٹینک کو جمعے کے روز 2 میزائلوں سے جدہ کی بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا. ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق آئل ٹینکر میں دھماکہ دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتا ہے. کشمیر کو منقسم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. اسی اثنا میں کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیم لبریشن فرنٹ کا جنگ بندی لائن عبور کرنے سے روکنے کے خلاف ایل او سی کے قریب احتجاجی دھرنا 6 روز سے جاری ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے نے پشاور میں اپنا قونسلیٹ بند کر دیا ہے۔ یہ اقدام پشاور میں افغان ملکیت والی تجارتی مارکیٹ پر پولیس کارروائی کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا گیا ہے۔ افغان سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی پولیس نے افغان سفارتی مشن کو اطلاع دیے بغیر بازار پر چھاپہ مارا اور مارکیٹ سے دوسری بار افغان جھنڈا اتار دیا، اس لیے افغانستان اپنا سفارت خانہ بند کر رہا ہے۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سفارت خانہ کب تک بند رہے گا۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قید 579 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ رہائی پانے والے پاکستانی ان قیدیوں میں شامل تھے جن کو سعودی عرب نے معافی دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب وزیراعظم عمران خان عنقریب سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ 3 میجر رینک کے افسران کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان افسران کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا جرم ثابت ہونے پر برخاست کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جمعے کو جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ برطرف کیے گئے 2 افسران کو جرم ثابت ہونے پر 2 سال قید بامشقت کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے اعلامیہ میں ان افسران کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فوجی اہلکار کس قسم کی غیر قانونی اور ناجائز سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو چودھری شوگر ملز کیس میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں جمعے کے روز جب چودھری شوگر ملز کیس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو نیب پروسیکیوٹر اسد آوان نے نواز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے نواز شریف کو روسٹرم پر بلا لیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ چودھری شوگر ملز کے لیے پیسے آتے رہے ہیں، جس کے متعلق شریف فیملی نہیں بتا رہی۔ چودھری شوگر ملز کے نام پر منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اس وقت بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی سربراہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ دورہ بھارت پاک کشیدگی اور چین اور پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے رشتوں کے درمیان ہو رہا ہے اور اسے بھارت میں بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے، کچھ دیر میں پیش کر رہے ہیں۔ بھارت کی مرکزی حکومت کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے عائد مواصلاتی پابندیوں میں جزوی طور پر نرمی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں موبائل فون سروسز بحال کر دی جائیں گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو کے دوران موبائل فون سروسز کی بحالی کی طرف اشارہ کیا۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انٹرنیٹ سروسز مزید چند ہفتوں کے لیے بند رہیں گی۔ ایتھوپیا کے وزیراعظم ابی احمد کو ہمسایہ ملک ایریٹریا کے ساتھ امن بحال کرنے کے اعتراف میں امن کے نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے۔ وزیراعظم ابی احمد کو 10 دسمبر کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں تقریب کے دوران اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ انہیں انعامی رقم کی مد میں $9,00,000 بھی دیے جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایوان نمائندگان کے درمیان مواخذے کے مسئلے پر ایک آئینی تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس ان گواہوں اور کاغذات کو فراہم کرنے سے انکار کر رہا ہے جن کا ڈیموکریٹس مواخذے کے بارے میں اپنی تحقیقات کے سلسلے میں مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ کے یوکرین کے ساتھ معاملات پر ایوان نمائندگان کی جانب سے مواخذے کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد سے جمعرات کے روز منیاپولس میں اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران صدر نے ڈیموکریٹس پر بھرپور نکتہ چینی کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، یوکرین کے صدر نے آج دوسرے موضوعات پر ایک بڑی کانفرنس میں ایک بار پھر کہا ہے کہ ان پر قطعی طور پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ یوکرین کے صدر نہیں جانتے کہ ڈیموکریٹس کیا بات کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز نیو ہیمپشائر میں اپنی صدارتی مہم کے دوران ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ کا اقدام مواخذے کا متقاضی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے وفاقی الزامات پر دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ناجائز طور پر امریکی سیاسی مہم میں ہزاروں ڈالر رقم لگائی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے عہدیدار نے بتایا کہ لیو پیرنس ایک یوکرینی نژاد امریکی شہری ہیں اور ایگور فرومین بیلاروس نژاد امریکی شہری کو بدھ کے روز ورجینیا میں حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قید 579 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ رہائی پانے والے پاکستانی ان قیدیوں میں شامل تھے جن کو سعودی حکومت نے معافی دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب وزیراعظم عمران خان عنقریب سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
یہ بات سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کے ایک ذیلی ادارے کے عہدیدار نے جمعرات کو ہونے والی ایک پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بتائی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے سربراہ اور مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی شیخ فیاض الدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت نے جن افراد کو رہا کیا ہے وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تھے۔
578 تھے شاید وہ ریلیز ہوئے ہیں، اور وہ پیٹی جرائم میں تھے اور ان کے ایک ایک سال سزا تھی، ویسے زیادہ تر میں سے منشیات میں تھے، تو وہ ریلیز ہوئے ہیں، اور باقی 3100 وہ تھے جو کیمپوں میں موجود تھے جن کو انہوں نے ڈیپورٹ کرنا تھا، تو وہ تو خیر انہوں نے ویسے ڈیپورٹ کرنا تھا، تو یہ لیٹسٹ پوزیشن تھی۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ کراؤن پرنس وعدہ کر گئے تھے 2100 پرزنرز کا، تو اس میں سے کتنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا 578 سم تھنگ ایسے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا باقیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اگلی میٹنگ میں آپ کو رپورٹ۔
ایک سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں 3000 سے زائد پاکستانی قید ہیں، اور ان میں سے بعض افراد بیرون ملک منشیات سمگل کرنے کی مبینہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل ضیاء احمد عوان کا کہنا ہے کہ ایسی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے بیرون ملک نقل مکانی کے عمل کی مؤثر نگرانی ضروری ہے۔
بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے جو کہ گورنمنٹ کو لینا پڑے گا تاکہ ہم بدنامی سے بھی بچیں، اور کئی لوگ جو انوسنٹ ہوتے ہیں ان کو جو انوالو کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے، ہماری جو لوپ ہولز ہیں ہمیں میجورٹی پتہ بھی ہے، اور نہیں پتہ ہے تو وہ پتہ کی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنا بہت ضروری ہے۔
تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک نقل مکانی کے عمل کی نگرانی کے لیے مؤثر قوانین اور سرکاری ادارے موجود ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 11000 سے زائد پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک کی جیلوں میں قید ہیں، اور ان میں زیادہ تر پاکستانی وہ ہیں جو مشرق وسطی کے عرب ممالک، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں قید ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین کے صدر شی جن پنگ اس وقت بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی سربراہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ دورہ پاک بھارت کشیدگی اور چین اور پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے رشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور اسے بھارت میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔
وزیراعظم نریندر مودی نے چنئی سے 50 کلومیٹر دور ساحلی قصبے مہابلی پورم میں، جسے اب معاملہ پورم کہا جاتا ہے، چینی صدر شی جن پنگ کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد وہ انہیں 8ویں صدی عیسوی کا ایک تاریخی مندر دکھانے لے گئے۔ ان 2 دنوں میں دونوں رہنما کافی مصروف رہیں گے۔ ان کی مصروفیت میں غیر رسمی اور وفود سطح کے مذاکرات اور زہرانے اور عشائیے میں شرکت بھی شامل ہے۔ چینی صدر کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مسئلے کشمیر پر سخت بیانات کے تبادلے کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ 2 روز قبل پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے دورے بیجنگ اور شی جن پنگ سے ان کی ملاقات کے بعد چین نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ جموں کشمیر کی صورتحال پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ کہ وہ ایسے ایک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے جو صورتحال کو پیچیدہ بنا دیں۔ اس پر بھارت نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر اس کا داخلی معاملہ ہے، اس پر کسی بھی ملک کو بیانات دینے کا حق نہیں اور چین کو ہمارے اس موقف کا علم ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار وشنو کمار کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات بھارت پاک کشیدگی اور چین پاک تعلقات کے زیر سایہ ہو رہی ہے اور بھارت کو چین سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا، پاکستان سے اس کا رشتہ بہت گہرا ہے۔
یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو جلدی میں کمزور ہونے والا نہیں، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ پاکستان کے پردھان منتری تو گئے چین، پر وہ تبھی گئے کہ جب چین نے ان کو آمنترت کیا، تو ظاہر ہے کہ سندیش دیا جا رہا ہے ہم کو۔
ایک اور سینئر تجزیہ کار معین اعجاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کسی بھی ملک سے اپنے تعلقات دوسرے ملکوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے مفادات کی بنیاد پر بناتا ہے۔
ان پاکستان کے تعلقات اب لیجیے گا وہ رکھے کوئی، اس سے پک انڈیا کو کوئی پریشانی نہیں، مگر یہ ہے کہ بالکل پاکستان ہی کی زبان میں اگر بولے گا چائنا یا ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرے گا کہ ہم نے 370 کیوں ہٹایا، کیسے ہٹایا، تو یہ خالص ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔
وزیراعظم نریندر مودی اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ہفتے کی صبح کو مذاکرات ہوں گے، اس دوران وفود سطح کے مذاکرات بھی ہوں گے۔ ووہان کے بعد یہ دوسری غیر رسمی سربراہ ملاقات ہے، اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، البتہ بیان جاری ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ 6 گھنٹے تک رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق ان کی بات چیت میں دہشت گردی، تجارت، دفاع اور سرحدی تنازع پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے ریاست میں 2 ماہ سے زائد عرصے سے موبائل فون، انٹرنیٹ اور دوسری مواصلاتی سہولیات پر عائد پابندی کو مرحلہ وار ہٹانے کا عندیہ دیا ہے۔ بھارتی حکومت کو ریاست میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ اور مقامی سطح پر متاثرین کے احتجاج کا سامنا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ ریاست ایک مشکل صورتحال میں گھری ہوئی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
مقامی سطح پر مسلسل احتجاج اور بین الاقوامی اداروں اور امریکہ سمیت بعض ممالک کی تنقید کے پیش نظر بھارتی حکومت اس کے زیر انتظام کشمیر میں 2 ماہ سے زائد عرصے سے عائد مواصلاتی بلیک آؤٹ میں جزوی طور پر مرحلہ وار نرمی لا رہی ہے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وادی کشمیر میں موبائل فون سروسز کو عنقریب بحال کیا جائے گا، تاہم انٹرنیٹ سہولیات کو فوری طور پر بحال کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران موبائل فون سروسز کی بحالی کا اشارہ دیا، البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انٹرنیٹ سروسز مزید چند ہفتوں کے لیے بند رہیں گی۔ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ حکومت فکسڈ فون لائنز پر دستیاب براڈ بینڈ انٹرنیٹ سہولیات کو بحال کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ موبائل فون اور براڈ بینڈ سروسز کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کو بھارت کی وفاقی وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ بھارتی حکومت نے 4 اگست کی رات کو ریاست میں لینڈ لائن اور موبائل فون اور انٹرنیٹ سمیت تمام قسم کی مواصلاتی سہولیات کو معطل کیا تھا۔ اس کے اگلے روز نئی دہلی نے جموں کشمیر کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق زیر کنٹرول علاقے بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریاست بالخصوص مسلم اکثرتی وادی کشمیر میں عوامی سطح پر ان اقدامات کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا تھا۔ وادی کشمیر میں جمعے کو 68ویں روز بھی معمولات زندگی متاثر ہیں۔ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے سری نگر کے حساس علاقوں میں ایک مرتبہ پھر حفاظتی بندشیں نافذ کر رہے ہیں۔ شہر کی تاریخی جامع مسجد میں لگاتار 10ویں جمعے کو بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیشتر سیاسی قائدین اور سرکردہ کارکن ہنوز نظر بند ہیں۔ حکام نے تعلیم اداروں کو تو کھول دیا ہے، لیکن ان میں طالب علموں کی غیر حاضری کی وجہ سے درس و تدریس کا کام بحال نہیں ہو سکا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر عائد پابندی کی وجہ سے لوگوں، بالخصوص طالب علموں، ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے، ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد، ٹریول ایجنسیوں، ٹریڈ اسٹارٹ اپس، آن لائن سروسز وغیرہ اور ان سے وابستہ افراد کو شدید دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی صحافیوں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ اداروں اور کشمیر پریس کلب نے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کو بحال کرنے کا حکومت سے بارہا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر پریس کلب کے عہدیداروں اور ممبران نے اس مطالبے کو منوانے کے لیے گزشتہ ہفتے سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ بندشوں کے باعث خاص طور پر سرحدی علاقوں کے لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں ضلع کپوارہ کے ایک شہری سیف اللہ خان نے بتایا۔
بہت مشکلات ہیں جی، بہت مشکلات ہیں۔ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں، ہمارے بیمار پیشنٹ جن کو اکثر زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ ہم سری نگر لاتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں جس سے ہم ان کو یہاں لا سکتے ہیں۔ ادویات بھی فار فلنگ ایریا میں دستیاب نہیں ہیں، مشکلات بہت ہیں۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
لاہور کی احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 14 روز کے جسمانی ریمانڈ پر قومی احتساب بیورو کے تحویل میں دے دیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ جھکیں گے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ سے متعلق نواز شریف نے کہا کہ وہ مارچ اور دھرنے کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
احتساب عدالت لاہور میں چوہدری شوگر ملز کیس کی کاروائی کا آغاز ہوا تو نیب پروسیکیوٹر اسد عوان نے نواز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ چوہدری شوگر ملز کیس کے لیے پیسے آتے رہے ہیں، جس کے متعلق شریف فیملی نہیں بتا رہی۔ چوہدری شوگر ملز کے نام پر منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چوہدری شوگر ملز بنانے کے پروسیس میں نواز شریف کہیں نہیں تھے۔ امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ پاناما کے فیصلے میں چوہدری شوگر ملز کو بھی دیکھا گیا، لیکن نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس داخل کرنے کا کہا، جس میں چوہدری شوگر ملز کا کوئی کیس نہیں تھا۔ اس موقع پر نواز شریف نے عدالت سے اجازت لے کر خود بات کرنا شروع کر دی اور عدالت کو بتایا کہ نیب اس ملز سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے ایک ہی مرتبہ ان کے پاس جیل آئی ہے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر اور نواز شریف کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا۔ عدالت پیشی سے قبل ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ بالکل جائز ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اس میں شرکت کے لیے کہہ دیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں اس وقت وزن تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات رد کرنا بالکل غلط ہوگا۔
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ متفق بھی ہیں یا نہیں، ابھی اس کا کچھ علم نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کر رہے ہیں یا دھرنا، یہ خود مولانا صاحب کو بھی معلوم نہیں۔
اس وقت مسلم لیگ نون مولانا کے ساتھ پوری طرح متفق نہیں ہے، ایک دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ شامل ہوا جائے، اس سے اکثریتی دھڑا نہیں چاہتا کہ شامل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی 2 آراء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم استقبال کریں گے، ہم ان کا ہر شہر میں استقبال کریں گے، لیکن ہم دھرنے کی سیاست کے مخالف رہے ہیں۔
ماہر قانون اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آفتاب مقصود کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کسی بھی سزا یافتہ شخص کو ایک نئے کیس میں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اسے جسمانی ریمانڈ پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔
انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے پاس یا انویسٹیگیشن چیف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کیس میں، فوجداری کیس میں اگر انویسٹیگیشن کرنا چاہیں تو وہ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اور عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ چاہیے تاکہ ہم اپنے کیس میں اس پر تفتیش کر سکیں، اور قانون اسے اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔
نواز شریف ان دنوں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید ہیں۔ احتساب عدالت نے انہیں العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام کے اندر اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کو شکست دینے کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور وہ ترکی کو معیشت کے ذریعے سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ فوجی طاقت کے ذریعے۔ مسٹر ٹرمپ نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ شام میں اب امریکی فوج موجود نہیں ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ امریکی عوام وہاں ہزاروں فوجی بھیجوانے کے خواہش مند ہیں۔ ادھر شام میں کرد علاقوں میں ترکی کے فوجی حملے نے عام شہریوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جس سے ملک میں ایک بڑے انسانی بحران کا خدشہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے صلاح تیسا ہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
انسانی حقوق کے گروپ شمالی شام میں متحرک فریقوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی کاروائیوں سے عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے محفوظ راستے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں، تاکہ گھر بار چھوڑنے والے دسیوں ہزاروں افراد کو انسانی بنیادوں پر ہنگامی امداد فراہم کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ اجلاس کے اختتام پر ترکی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کہہ رہے ہیں کہ شام کے لیے کوئی بھی فیصلہ شام کی خود مختاری، اس کے علاقوں اور اس کے اتحاد کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر کارروائی پر ترکی کو جواب دہ ٹھہرائے گی۔
فیلیئر ٹو پلے بائی دی رولز ٹو پروٹیکٹ ولنربل پاپولیشنز۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کے الفاظ ہیں، ضابطوں کے مطابق کھیلنے میں ناکامی، کمزور شہریوں کے تحفظ میں ناکامی اور اسلامک اسٹیٹ کو اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دینے کی ضمانت فراہم کرنے میں ناکامی کے سنگین نتائج ہیں۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے ان کرد اتحادیوں کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہر ایک کو دوبارہ شکست دینے کے لیے فوج کو بروئے کار لا سکتے ہیں، یا ترکی کے خلاف مضبوط معاشی اقدامات لیں، یا پھر ہم مصالحت کار بنیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مصالحت کار بن سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں چوٹی کے ڈیموکریٹ رانوا چک شومر نے غیر محتاط فیصلوں پر صدر ٹرمپ پر تنقید کی۔
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے ترکی کی معیشت کو مکمل تباہ کرنے یا اس کا نام و نشان مٹانے کی دھمکی دی ہے اگر انکرا نے حدود سے نکل کر کوئی اقدام کیا۔ اس دھمکی سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ صدر نے جس تیزی سے یہ دھمکی جاری کی تھی، پل میں موجود ایک تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس کو بتایا کہ انکرا کردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جیسا کہ امریکی قانون ساز سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے بقول دہشت گردوں سے متعلق سیکیورٹی کے جائز خدشات کو دور کیا جا رہا ہے۔ استنبول میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر براک کونتے کے الفاظ ہیں،
وی ڈونٹ کیئر واٹ ایتھنیسٹی، واٹ نیشنلٹی، واٹ ریلیجن،
ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کس نسلی گروپ، کس قومیت یا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ترکی کے سامنے کھڑے اس دہشت گرد خطرے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ترکی کی جانب سے کرد دہشت گرد گروپوں کی اصطلاح استعمال کرنے سے یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے جن جنگجوؤں کو گرفتار کیا تھا وہ جیلیں توڑ کر نئے حملے شروع کر سکتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شمال مشرقی حصے میں ترکی کی فوجی کارروائی میں اضافے سے انسانی سطح پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ اس بارے میں ڈیل گیولاک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شام کے شمال مشرقی علاقے میں خوفزدہ کرد، شام کے مسیحی افراد اور یزیدی شہری پیدل ہی وہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ ایک افراتفری کا منظر ہے۔ یہ افراد پلاسٹک کے تھیلوں میں اپنی چیزیں لے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ افراد ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہیں۔ زمین پر ترک بمباری کے نتیجے میں گرد کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر سینکڑوں افراد کا ہجوم ہے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ علاقے سے نکل رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ کون سی ہے۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی IRC کا کہنا ہے کہ شام میں ترکی کی کارروائی کے آغاز پر IRC کو شدید تشویش ہے کہ شمال مشرقی شام میں 20 لاکھ شہریوں کی جانوں اور روزگار کا کیا ہوگا۔ یہ لوگ پہلے ہی داعش کے وحشی حربوں کا سامنا کرتے آ رہے ہیں اور متعدد بار بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ IRC کا یہ بیان جمعرات کے روز جاری ہوا۔ کیتھولک پادری فادر ایمینول یوحنا شمالی عراق میں بے گھر ہونے والے عراقیوں کے لیے کرسچن ایڈ پروگرام نامی ادارہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ شمال مشرقی شام سے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد عراق میں داخل ہوگی۔
peaceful region, all of Syria, for years it had been this area of northeast Syria.
قادر جو خنہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں کئی برسوں سے شمال مشرقی علاقہ سب سے زیادہ مستحکم اور پر امن رہا ہے. بدقسمتی سے اور بہت تکلیف سے اب یہ کہنا پڑا ہے کہ اب ہمیں بدترین صورتحال کی توقع ہے. یہ ظاہر ہے کہ عراق کی جانب آنے والی سرحد ان بے گناہ شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی. ہمیں توقع ہے کہ پناہ گزینوں کی بڑی تعداد یہاں آئے گی. کرسچن ایڈ پروگرام کے منتظم فادر ایمانوئل یوحنا اور فلاحی امداد کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ترک شام سرحد پر محفوظ علاقہ تشکیل کرنے کی ترک صدر رجب طیب اردوان کی تجویز پر انہیں شکوک و شبہات ہیں. وہ اس علاقے سے کردوں، عیسائیوں اور یزیدیوں کو نکال کر شام کے دوسرے حصوں سے 20 لاکھ سنی مسلمانوں کو لا کر بسانا چاہتے ہیں. فادر یوحنا کہہ رہے ہیں کہ اردوان اس وقت دہشت گردوں کے علاوہ تمام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. دراصل یہ آبادی میں تبدیلی کی پالیسی ہے. اسی دوران اربیل میں عراق کی کردستان ریجنل گورنمنٹ یعنی مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہاں رکھنے کی گنجائش نہیں جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ ترک کارروائی کے نتیجے میں بے گھر ہو جائیں گے. کردوں کی قیادت میں شام کی ڈیموکریٹک افواج کو اس ہفتے تک امریکہ کی پشت پناہی حاصل رہی ہے اور اب انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمال مشرقی شام کی سرحدی علاقے ممکنہ طور پر انسانی تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. کشمیر کو منقسم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں 1 شخص ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. اسی اثنا میں کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیم لبریشن فرنٹ کا جنگ بندی لائن عبور کرنے سے روکنے کے خلاف ایل او سی کے قریب احتجاجی دھرنا 6 روز سے جاری ہے. مظفر آباد سے ان خبروں کی تفصیل دے رہے ہیں روشن مغل.
دھرنے میں شریک جے کے ایل ایف کے سینئر رہنما حافظ انور سماوی نے بتایا کہ جب تک ایل او سی عبور نہیں کرنے دی جاتی یا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کوئی خصوصی نمائندہ ان سے نہیں ملایا جاتا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا.
یہاں سے بھر ایک خط لکھا وزیر خارجہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو کہ بھائی آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں. پھر ہم نے ان سے کہا کہ وزیر خارجہ کے خط لکھا تو کوئی ریسپانس ہے آپ کا؟ تو ریسپانس کوئی نہیں تھا. پھر ہم نے کہا کہ ریسپانس نہیں تو ہم دھرنا کو نہیں اٹھا سکتے. اس کے ایک ہی جو ہے آچار نے جو آپ نے ہمارا راستہ جو بلا کیا ہوا ہے ہم آگے جائیں، بے کام تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی انہوں نے انکار کیا. تو بس آج 8واں دن ہے.
دھرنا ختم کرانے کے لیے جے کے ایل ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی میں شامل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق منحاس نے بتایا کہ مظاہرین کو ایل او سی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
تو وہ ابھی اسی بات پر جو ہے نا، اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں جب تک کہ یو این کا بندہ نہیں آتا تو ہم یہاں سے کال آف نہیں کریں گے. تو پھر ہم نے جو ہے ابھی سوچا کہ جناب اب یو این کو ان کے ریسپانس کا انتظار کریں. اب ذرا سیٹرڈے سنڈے آ گیا ہے، وہاں پر تو آپ کو پتا یو این میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب پھر منڈے کو ہی کوئی بات کریں گے ان سے.
جمعرات کی شام جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے دوران وادی نیلم میں ایک گھر پر گولہ گرنے سے ایک 10 سالہ لڑکا موت کا شکار ہوا اور اس کے گھر کے 6 افراد سمیت دیگر 9 افراد زخمی ہو گئے.
یہ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ تھی جو آپ سن رہے تھے. اور کراچی سے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف لندن کی عدالت میں دہشت گردی پر اکسانے کے مقدمے میں فرد جرم عائد ہونے کے باوجود پارٹی کا گڑھ کہلانے والے شہر کراچی میں کوئی عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا. اس بارے میں سیاسی ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
جمعرات کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انتہائی با اثر سمجھے جانے والی شخصیت الطاف حسین پر لندن کی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں جیل سے بچنے کے لیے فوری ضمانت بھی کرانا پڑی. تو اس وقت پارٹی کے گھر سمجھے جانے والے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق جاری رہا. ماضی میں الطاف حسین کی جماعت ایم کیو ایم کی جانب سے احتجاج اور ہڑتال کی کال پر یوں رد عمل ہوتا تھا کہ سارا شہر منٹوں میں بند ہو جاتا تھا. لیکن الطاف حسین پر پاکستان میں دہشت گردی پر اکسانے کی تقاریر کے تحت درج مقدمے میں فرد جرم عائد ہونے پر شہر میں کسی بھی جگہ پر مظاہرے ہوئے اور نہ ہی سڑکیں بند ہوئیں۔ الطاف حسین پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی میں اپنے کارکنوں سے ٹیلیفونک خطاب کے ذریعے 22 اگست 2016 کو نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے دہشت گردی پر اکسایا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں ایم کیو ایم کے اہم رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف بغاوت، ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کے قوانین کے تحت مقدمات بھی قائم کیے گئے، جبکہ پارٹی کی ملک میں بیٹھی قیادت نے اپنے ہی قائد الطاف حسین سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 30 سال تک بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے والی جماعت کے سربراہ کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگنے پر بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا؟ اس سوال کے جواب میں سابق گورنر سندھ اور سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم مہاجروں کو حقوق دلانے اور ان کے خلاف نا انصافیوں کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھی۔
ان کے پاس بہت سیاست پاور تھی اور وہ اسمبلی میں ان کے پاس اچھی منسٹریاں بھی ہوتی تھیں، میئر بھی ان کا ہوتا تھا، لیکن ان کے جو طور طریقے تھے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک سیاسی جماعت کے طور پر، سیاسی وہی بےخدن سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں تھے۔
معروف دانشور اور جامعہ اردو میں استاد ڈاکٹر توصیف احمد کے خیال میں الطاف حسین کو اب بھی کہیں نہ کہیں عوامی حمایت تو حاصل ہے، لیکن پارٹی کی پرتشدد سیاست اور پھر مختلف دڑھوں میں بڑھ جانے کے باعث کراچی میں الطاف حسین کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کیونکہ اب الطاف حسین کی تنظیم کا کراچی میں کوئی وجود نہیں بچا۔
مقبولیت تو ان کی خاصی ہے مگر ان کی تنظیم نہیں ہے، ان کی نہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، میڈیا پر ان پہ پابندی ہے، تو اس لحاظ سے تو ان کا مستقبل پیچھے کی طرف جانے والا ہے۔ مقبولیت کے باوجود اس مقبولیت کو اب الطاف حسین کیچ نہیں کرا سکتا۔
سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم کی سیاست نے کراچی کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی طور پر کافی نقصان پہنچایا، جس کا خمیازہ شہریوں کو آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار جہاں وہ الطاف حسین اور ان کی جماعت کو قرار دیتے ہیں، وہیں وہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا قصوروار گردانتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آنکھیں بند رکھی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک تجارتی مرکز پر افغانستان کی ملکیت کے دعوے کا تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اور افغان سفارتکاروں نے جمعے کے روز سے پشاور میں اپنے سفارتی مشن کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے نہ صرف دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے بلکہ اسے تجارتی اور کاروباری حلقوں کو درپیش مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پشاور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پشاور کے انتہائی مصروف ترین تجارتی اور کاروباری علاقے میں واقع مارکیٹ پر جاری تنازع کی شدت میں جمعے کے روز اس وقت تیزی دیکھنے میں آئی جب افغان سفارتکاروں نے پشاور ہی کے کونسل خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ پشاور میں تعینات کونسل جنرل محمد آشم خان نیازی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
مذکورہ مارکیٹ سے افغان جھنڈا اتارنے کے بارے میں افغان سفیر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اگر یہ عمل دہرایا گیا تو احتجاجاً افغان کونسلیٹ پشاور میں بند کر دیں گے۔
جناب پشاور کے بالمقابل 21 کنال سے زیادہ اراضی پر تعمیر شدہ اس تجارتی مارکیٹ پر تنازع اس وقت سامنے آیا جب 1989 میں اسے ایک مقامی شخص کو الاٹ کیا گیا۔ اس قسم کی جائیدادوں کو الاٹ کرنے سے قبل قانونی مالکان، دعوے داروں اور قابضین کو باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے گئے تھے، مگر افغان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی حکومت یا سفارت خانے کو کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا تھا۔ اسی الاٹمنٹ کے تحت بعد میں عدلیہ نے بھی افغان حکومت کے موقف کو مسترد کر کے مقامی شخص کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے مطابق اب سول انتظامیہ پولیس فورس کی مدد سے تجارتی مارکیٹ کا قبضہ واگزار کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ افغان کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام جائیداد نہیں بلکہ افغان حکومت کی ملکیت ہے، لہذا اس کا فیصلہ عدالت کے ذریعے نہیں بلکہ سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان ہونا چاہیے۔ دونوں ہمسایہ ممالک کی تاریخ میں پہلی بار پشاور کے کونسل خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے بھی افغان سفارتی مشن کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ تو زمین کا تنازع تھا، پھر یہ کورٹ میں کیس چلا گیا اور دونوں فریق تھے، اس میں کچھ افغانستان سے ریلیٹڈ لوگ تھے، کچھ وہاں کے لوکل تھے، تو میرے خیال سے جو کیس چلتا رہا عدالت نے جو فیصلہ دیا ظاہر ہے وہ فیصلہ گورنمنٹ تو ہوتی ہوتی ہے جو عدالتی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم نے کوئی سپورٹ کیا ہے یا اس کی مخالفت کی ہے. ظاہر ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو ماننا پڑتا.
خیبر پختونخوا کے صنعت و حرفت کے ادارے کے سابق صدر زید اللہ شنواری نے افغان کونسل خانے کی بندش کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا,
میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بہت زیادہ افغانی یہاں پہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہمارے علاقے سے افغانستان آنا جانا لگا رہتا ہے کاروبار کے حوالے سے بھی اور ادر وائز بھی, غلط کام ہوا ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس.
اس تجارتی مارکیٹ کے علاوہ پشاور ہی میں افغان حکومت کی ملکیت میں تاریخی کے سخوانی بازار کا افغان بلڈنگ, مال روڈ پر سفارت خانہ, شعبہ بازار میں درجنوں دکانیں اور مارکیٹوں کے علاوہ دیگر قیمتی جائیدادیں بھی موجود ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ میجر رینک کے تین افسران کو ڈسپلن کے خلاف ورزی, اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا جرم ثابت ہونے پر برطرف کر دیا گیا ہے. پاکستانی فوج میں احتساب کے حوالے سے گزشتہ 6 ماہ کے عرصے میں تیسری بار فوجی افسران کو سزاؤں کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
آئی ایس پی آر کی طرف سے جمعہ کو جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق برطرف کیے گئے دو افسران کو جرم ثابت ہونے پر 2 سال قید بامشقت کی سزا بھی سنائی گئی ہے. ان افسران کے نام ظاہر نہیں کیے گئے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فوجی اہلکار کس قسم کی غیر قانونی اور ناجائز سرگرمیوں میں کب سے ملوث تھے اور ان کے خلاف کب کاروائی شروع ہوئی. فوج کے سابق افسر اور وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ماضی میں راحیل شریف کے دور میں 10 سینئر افسران کو برطرف کیا گیا لیکن ان کی مراعات بحال رکھی گئی تھی.
پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہے کرپشن کا, چاہے جج کرپشن کرے یا جرنیل کرپشن کرے یا کو گورنمنٹ کا ملازم کرپشن کرے تو اینٹی کرپشن قوانین ہے, اس کے تحت اس کے تحت کیس چلنا چاہیے. اسی طرح نیب آرڈیننس جو ہے وہ ایکولی اپلیکیبل ہے آرمی افسرز کے اوپر اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ان پہ بھی. اس وقت جو ہماری بہت بڑا ادارہ ہے آرمی کا NLC, اس کے 4 جرنیلوں کے خلاف کیس نیب میں موجود ہیں لیکن ابھی تک نیب نے, 5 سال گزر گئے, نیب نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی.
رواں سال خفیہ معلومات کے قانون کی خلاف ورزی پر الگ الگ کیسز میں فوج کے انتہائی اعلی افسران کو سخت ترین سزائیں دی گئی تھی. سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی تھی جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان کو موت کی سزا کا حکم نامہ سامنے آیا تھا. دونوں افسران پر الزام تھا کہ وہ غیر ملکی خفیہ اداروں کے لیے کام کر رہے تھے اور انہیں خفیہ معلومات فراہم کر رہے تھے. رواں برس اگست میں بھی فوجی عدالت نے ایک حاضر سروس میجر کو اختیارات کے غلط استعمال پر عمر قید کی سزا سنائی تھی. اس میجر پر مبینہ طور پر بلوچستان میں ایک بچے کو اغوا کر کے والدین سے بھاری تاوان وصول کرنے کے الزام تھے. اس افسر کے خلاف والدین نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ بھی کیا تھا. انعام الرحیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے.
لوگوں کو پتہ چلے کہ فوج میں ایک جیسا یکساں احتساب ہے, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ صوبے دار ہے, چاہے وہ کرنل ہے یا جنرل ہے. یہ علیحدہ علیحدہ قوانین ہر رینک کے لیے, یہ ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ملک کے اندر بھی اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا کوئی احتساب کر ہی نہیں سکتا اور یہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے پاکستان کے اندر.
پاکستان فوج کے ترجمان نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ آرمی میں بھی قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں. فوج میں ایک فوجی افسر کو صرف 10,000 روپے کی کرپشن پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا. سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بعض سینئر فوجی افسروں کو سزائیں سنائی گئی تھیں جن میں NLC اسکینڈل میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل, میجر جنرل ریٹائرڈ خالد کو بھی کورٹ مارشل کے تحت سزائیں دی گئی تھی. کرپشن کے الزام میں لیفٹیننٹ جنرل عبید اور سابق IGFC میجر جنرل شاہد کو بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا. علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایوان نمائندگان کے درمیان مواخذے کے مسئلے پر ایک آئینی تعطل پیدا ہو گیا ہے. وائٹ ہاؤس ان گواہوں اور کاغذات کو فراہم کرنے سے انکار کر رہا ہے جن کا ڈیموکریٹس مواخذے کے بارے میں اپنی تحقیقات کے سلسلے میں مطالبہ کر رہے ہیں. مواخذے کی اس تحقیقات کا موضوع یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹرمپ کی ٹیلی فون پر ایک گفتگو سے انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان یہ تصادم پیدا ہوا ہے. صدارتی اختیارات کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس قسم کے سوالات آئین کے تحت توازن اختیارات اور امریکی جمہوریت کی صورتحال کے بارے میں بھی اٹھ رہے ہیں. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان کی قیادت میں ہونے والی مواخذے کی تحقیقات کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صدر کے الفاظ,
The whole thing is a scam. It's a fix. And we wrote a letter yesterday and probably ends up
لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ جعل سازی ہے وہ مواخذے کو استعمال کر کے 2020 کا انتخاب جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ملر کی جعلسازی سے بھی کامیاب نکلے، وہ پورا معاملہ کوئی 2.5 سال چلتا رہا۔ ابھی چند ہی روز ہمیں سکون کے نصیب ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ معاملہ شروع کر دیا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ یہ معاملہ حالیہ دنوں میں ایسے میں زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے جبکہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو ایک خط لکھا ہے جس میں مواخذے کی تحقیقات کو پارٹی کی بنیاد پر بنایا جانے والا شاخصانہ قرار دیا اور تعاون سے انکار کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈم شیف جیسے ڈیموکریٹک ارکان کانگریس اسے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کانگریس مین شیف کہتے ہیں،
The failure to produce this witness, the failure to produce these documents, we consider yet additional strong evidence of obstruction of the constitutional functions of Congress, a co-equal
ان گواہوں اور ان کاغذات کو پیش کرنے میں ناکامی کو ہم کانگریس کے آئینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا ایک مضبوط ثبوت سمجھتے ہیں۔ اور فلوریڈا کے کانگریس مین میٹ گیٹس جیسے ٹرمپ کے حامی صدر کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پال چیف برمن جیسے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کانگریس کو مواخذے کے عمل کے ذریعے صدر کو جواب دہ قرار دینے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کے الفاظ،
Any abuse of power or abuse of the power of the office could count as an impeachable offense.
It's not اختیارات کا کوئی بھی ناجائز استعمال یا اپنے دفتر کے اختیارات کا غلط استعمال قابل مواخذہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آئین میں درحقیقت اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ اپنا فیصلہ کرنے اور سیاست کا ہے۔ یہ تھے قانونی ماہر۔ کانگریس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ 1974 میں واٹر گیٹ اسکینڈل کے دوران کیے گئے صدر رچرڈ نکسن کے موقف کی صدائے باز گشت ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کی بابرا این پیری کے بقول، جس کے بعد آخر کار سپریم کورٹ کو نکسن کو حکم دینا پڑا کہ وہ ان ویڈیو ٹیپس کو جاری کریں جو شہادت کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں صدر نکسن کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ دراصل صدر، کانگریس اور امریکی عوام سبھی امریکہ کی تاریخ میں مواخذے کی اس چوتھی کارروائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ان دعووں کے سبب امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یوکرین کے لیے فوجی امداد کے عوض ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے درخواست کی۔ ایک پریس کانفرنس میں جو کئی گھنٹے چلی جمعرات کے روز، زیلنسکی نے کہا کہ جب انہوں نے جولائی میں ٹیلی فون پر صدر ٹرمپ سے بات کی تھی تو یہ بات ان کے علم میں نہ تھی کہ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی فوجی امداد روک لی گئی ہے۔ کیف سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
یوکرین کے صدر امریکہ میں ایک سیاسی مقابلے بازی کا مرکزی کردار بن گئے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جولائی کی ٹیلی فون کال میں ایسی صورت میں فوجی امداد بند کرنے کی دھمکی دے کر انہیں بلیک میل کیا، جبکہ کیف ٹرمپ کے سیاسی حریف جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے یوکرین میں کاروباری معاملات کے بارے میں تحقیقات نہیں کرتا۔ یوکرین کے صدر کا جواب تھا،
Вони заблокували ще до того, як у нас був
до They blocked it even before we had the conversation, but we did not touch on it in our conversation. At that moment, I did not know about it. I talked to the Minister of Defense afterwards, and he said, we have a problem, they blocked that money.
انہوں نے یہ اس سے پہلے ہی بند کر دی تھی جبکہ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی، تاہم اپنی بات چیت میں ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کی، اور اس وقت تو یہ بات میرے علم میں بھی نہ تھی۔ بعد میں وزیر دفاع سے میں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، انہوں نے وہ رقم روک لی ہے، لیکن جب ہم ٹرمپ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت اس معاملے پر بالکل کوئی بات نہیں ہوئی، چنانچہ کوئی بلیک میل نہیں ہوا کیونکہ یہ ہماری بات چیت کا موضوع ہی نہیں تھا۔ یوکرین کے صدر اپریل میں بدعنوانیاں ختم کرنے کے وعدے پر منتخب ہوئے تھے، اور اب خود انہیں اپنے طرز عمل کے بارے میں نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ یوکرین انسٹیٹیوٹ آف فیوچر کے لیلیا کوسا کا کہنا ہے
اٹ ہیز بیکم ہز فرسٹ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کرائسس
یہ پہلا بین الاقوامی سفارتی بحران بن گیا ہے. یوکرین کے زیادہ تر لوگ باور کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے معاملات کے سلسلے میں وہ سچ بول رہے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں ناراضگی پائی جاتی ہے. کوسا کے الفاظ
allowed us to get involved in the American elections and this is not the thing that we should have done because we have plenty of our own problems and trying to get into this process it's too global to be gay.
بقول ان کے کھلے آسمان کے نیچے ٹوائلٹس کے استعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تاہم دنیا میں ٹوائلٹ بنانے کے سب سے بڑے پروگرام کے بارے میں جسے 5 برس پہلے شروع کیا گیا تھا ملے جلے نتائج کی جانب توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے. اس منصوبے کے لیے $20 ارب مختص کیے گئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے ملک کے لاکھوں لوگوں میں کھلے میدانوں میں ٹوائلٹ کے لیے لوگوں کا جانا اب بھی ختم نہیں ہوا. بھارت میں اس مقصد کے لیے کھیتوں میں جانا معمول کی بات خیال کی جاتی ہے اور ملک میں ابھی تک ہر ایک کو ٹوائلٹ تک رسائی حاصل نہیں. 37 سال کی کومل گوڈیوال کا تجربہ ٹوائلٹس کی تعمیر کے فوائد اور اس کی کمی کی صورتحال کو اجاگر کرتا ہے. وہ شمال کی ریاست راجستھان میں اپنے گاؤں سے گھریلو ملازمت کے طور پر کام کرنے کے لیے نئی دلی آئی ہے. 2 برس پہلے اسے گاؤں میں ٹوائلٹ بنانے کے لیے $200 کے متبادل رقم حکومت کی طرف سے امداد کے طور پر دی گئی تھی. اس قسم کی امدادی رقم لاکھوں غریب لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے. تاہم ناقدین کا الزام ہے کہ ٹوائلٹس کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے امدادی رقم کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا. کومل گوڈیوال نے بتایا کہ نئی دلی کی کچی آبادی میں جہاں وہ رہتی ہے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں غریب رہتے ہیں جہاں صفائی ستھرائی کے مسائل کا سامنا ہے. وہ اور اس کے خاندان کے افراد 8 دوسرے خاندانوں کے ساتھ ایک ہی باتھ روم استعمال کرتے ہیں. نئی دلی میں قائم ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار کمپیشنیٹ اکانومکس نے گزشتہ برس بھارت کی 4 ریاستوں میں سروے کیا جس کے مطابق 2014 میں جبکہ ٹوائلٹس کی تعداد 37% تھی گزشتہ سال بڑھ کر 71% ہو گئی تھی. کلین انڈیا مشن کے تحت زبردست اشتہاری مہم چلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جا سکے کہ وہ صدیوں پرانے طریقے کو چھوڑ کر تعمیر شدہ ٹوائلٹس کا استعمال کریں. اس مقصد کے لیے تقریباً 5 لاکھ رضاکاروں نے وسیع و عریض دیہی علاقوں میں اس پیغام کا پرچار کیا کہ کھلے میدانوں میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونا کس طرح بیماریوں مثلاً اسہال، ٹائیفائڈ اور کیڑوں سے پیدا ہونے والے انفیکشن کو جنم دیتا ہے. ماہرین اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ چیلنج اب بھی باقی ہے اور اس کا تعلق ایسے غریب ترین افراد اور نہایت پسماندہ لوگوں کو اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانے سے ہے جنہیں اکثر اس قسم کے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں زمانے نے اپنے رنگ ڈھنگ بدلے ہیں، وہیں سفر میں بھی جدید رجحانات مقبول ہو رہے ہیں. انہیں میں شمار ہوتا ہے ای اسکوٹرز کا. یہ اسکوٹرز واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہر دوسری گلی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس پر سفر کرنا کیسا ہے اور لوگ اس بارے میں کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جانتے ہیں سعدیہ زیب راجا سے۔
ایک وقت تھا جب اسے بچوں کا ایک کھلونا تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج کئی دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کے متعدد شہروں میں بھی یہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کل واشنگٹن آنے والے جو بات فوراً نوٹس کرتے ہیں وہ سیاحوں کی بھیڑ بھاڑ والے اس شہر میں رنگ برنگے ای سکوٹرز ہیں، جنہیں ہر عمر اور صنف سے تعلق رکھنے والے لوگ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔
We're just really trying to provide options.
ہم کچھ ایسا دیکھ رہے تھے جو لوگوں کی جیب پر بھی بھاری نہ ہو، محفوظ اور آسان بھی ہو، اور جو ماحول دوست بھی ہو۔
ٹرین اسٹیشن سے دفتر پہنچنے یا دفتر کے قریب رہنے والے کسی ایسی ہی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو وقت بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی جیب پر بھی بار نہ ہو۔ اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن چونکہ سیاحتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے، یہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ان اسکوٹرز کا استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے۔
Yeah, it's super fun.
Because they're great fun. Because it's really fun and it's a lot quicker than walking.
I like to ride them.
لیکن کچھ ہلکے ای سکوٹرز کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ناخوش ہیں۔ جہاں اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر ای سکوٹر سے منسلک حفاظتی خدشات پر بات کی جا رہی ہے، وہیں کئی شہروں میں اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم دارالحکومت کے ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور ای سکوٹر کمپنیز کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح سفر کرنے والوں کی سیکیورٹی ہے۔
اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے بہت واضح انداز میں بتایا ہوا ہے کہ کس کس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں۔
ان تمام ہدایات کے باوجود لوگ اپنے انداز اور مرضی کے مطابق اسے چلانا پسند کرتے ہیں۔
پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے۔
Doesn't really fit in my backpack.
اس بارے میں پائے جانے والے خدشات کے پیش نظر ڈی سی کونسل کی رکن میری ایم چہ کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا، جس میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ان اسکوٹرز پر بین لگانا بھی شامل ہے۔ تاہم دارالحکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ اور اسکوٹر کمپنیز اس تجویز سے متفق نہیں۔
ہمارے پاس جو گزشتہ 7 ماہ کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 150 حادثات میں 25% سے بھی کم رات کو پیش آئے ہیں۔
ہم اس نئے پروپوزل کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔
اگرچہ بعض اسکوٹر کمپنیز اسے پہلی دفعہ چلانے والوں کے لیے ٹریننگ کی بھی پیشکش کرتی ہیں، لیکن آسان سسٹم کی وجہ سے پہلی بار چلانے والے بھی اسے بآسانی دوڑائے پھرتے ہیں۔
By myself, really.
It's my first time, so I'm pretty scared right now.
That is great. You can do it.
مجھے ہی دیکھ لیجیے، چند منٹ کی پریکٹس کے بعد آخر میں نے اسے چلا ہی لیا۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ کچھ مزید خبریں آپ کے لیے۔ شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ترک فوج کی شام میں کردوں کے خلاف کارروائی کے دوران اب تک 29 جنگجو اور 10 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی کی شام میں کردوں کے خلاف 9 اکتوبر سے شروع ہونے والی فضائی کارروائی کے بعد زمینی کارروائی بھی جاری ہے، جس میں اسے شامی باغیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ شمالی شام کے سرحدی قصبوں راس العین اور تل ابیب میں جمعے کے روز دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے کہ 64,000 افراد پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں در بدر ہو گئے ہیں۔ نیٹو ترکی پر زور دے رہا ہے کہ وہ شمالی مشرقی شام میں فوجی کارروائی میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ نے ترکی کے ایک شہر استنبول میں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ اس ایک نیوز کانفرنس میں یہ بیان دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔